بول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
سامعین, انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہوتا ہے. جتنی عقل کامل ہوتی ہے اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوتی ہے. جیسے جیسے عقل کامل ہوتی جاتی ہے انسان میں, ویسے ویسے انسانی نقطہ نظر سے کمالات آتے جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام عقل کے کامل ہونے کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی ہے جب تک اس میں یہ خصلتیں نہ پائی جائیں. اس سے خیر کی امید ہو, اس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں, دوسرے کی کم نیکی کو بھی وہ زیادہ سمجھے, اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے, اس سے حاجت طلب کی جائے تو وہ حوصلہ نہ ہارے, طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے وہ بالکل بھی نہ گھبرائے, اللہ تعالی کے مقابلے میں فقرا سے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے, اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب ہو, گمنامی اس کو شہرت سے زیادہ پسندیدہ ہو. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صفت یہ بھی ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ صفت کیا ہے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو وہ دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے با تقویٰ تر ہے. یہ وہ صفات ہیں اگر کسی میں پائی جاتی ہوں تو اس کی عقل کو کامل مانا جائے گا. سامعین, دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے اور یہ بتا سکے کہ یہ برا کام ہے یہ بھلا کام ہے, جبکہ دشمن وہ ہوتا ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کرے. عقل وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے, اسی لیے عقل کو انسان کا دوست بھی بتایا گیا ہے. ایک مقام پر امام رضا علیہ السلام عقل کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی عقل اس کی دوست ہوتی ہے اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہوا کرتی ہے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام کلام نور کا، تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پرورتگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم سے کرتے ہیں۔ سامعین، سورہ قلم مکے میں نازل ہونے والا سورہ ہے جس میں 52 آیتیں ہیں۔ ان آیات کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور کمالات، آپ کے اعلی اخلاق اور آپ کے دشمنوں کی بدترین صفات اور قابل مذمت اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آیتوں میں کافروں اور منکروں کو خبردار بھی کیا گیا ہے۔ آئیے اب سورہ قلم کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔
خدا کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں۔
سامعین، یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن کریم کے دوسرے 28 سوروں کی طرح حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم گزشتہ سوروں میں وضاحت کر چکے ہیں۔ شاید ان حروف سے پروردگار عالم کی مراد یہ ہو کہ اس نے اپنی کتاب کو انہیں حروف تہجی سے تالیف کیا ہے جو انسانوں کے اختیار میں ہے، لیکن یہ کتاب مقدس معجزہ الہی ہے جس کا آج تک نہ کوئی جواب دے سکا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔
سامعین، اس سورے کا آغاز قلم اور تحریر کی قسم کے ذریعے سے ہوا ہے جو پڑھنے، لکھنے، علم و دانش اور ثقافت پر اسلام کی خصوصی توجہ کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں قلم، اہل قلم اور علماء و دانشوروں کا بہت زیادہ احترام ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیتوں میں پڑھنے کے حکم کے بعد قلم اور انسانی علم و آگہی کی ترقی اور اسے جہالت سے نجات دلانے میں اس کے اہم کردار پر تاکید کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور نہ ہی قلم اٹھایا تھا اور نہ ہی کچھ لکھا تھا، تاکہ آپ پر یہ الزام عائد نہ ہو کہ آپ نے جو کلام وحی کے عنوان سے کیا ہے وہ دوسروں سے سیکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے۔ قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھانے کے بعد خداوند عالم نے ان بہتانوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو کفار عام طور پر انبیاء الہی پر دیوانگی کا الزام لگاتے تھے، فرمایا ہے، اپنے رب کے فضل سے آپ ایک عقل سلیم سے بہرہ مند ہیں، لیکن مخالفین آپ پر دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ ماضی کے عربوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ شعرا اور جو لوگ مختلف اور غیر روایتی کلام کہتے ہیں ان کا ذہن و عقل جنات کے زیر اثر ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جنات کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور شاید اسی بنیاد پر مجنون کے معنی جن زدہ کے ہیں، کم عقل کے نہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کا قلم کی قسم کھانا مکتب اسلام میں علم و دانش اور مفکرین کی بہت زیادہ اہمیت اور خاص عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قلم کی قسم اس بات کی علامت ہے کہ اسلام لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ تشویق و ترغیب دیتا ہے، وہ بھی اس زمانے میں اور وقت میں جب لوگوں کی اکثریت جاہل و ناداں تھی۔ خداوند عالم نے وحی حاصل کرنے میں کسی بھی غلط فہمی، شیطانی قبضے اور جنون سے محفوظ رکھنے کی اپنے پیغمبروں کی عصمت کی ضمانت لی ہے، تاکہ وحی الہی بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے انسانوں تک پہنچ جائے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔
سامعین، یہ بات بھی نہایت ہی واضح اور روشن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات میں نہ صرف دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بلکہ دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں بھی افضل و برتر ہیں۔ اگرچہ انبیاء الہی میں سے آخری نبی تھے، لیکن خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر آپ کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر تاکید کی ہے، اور آپ کو اس خصوصیت سے بہت زیادہ سراہا ہے۔ یہ تاکید لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینے میں، اچھے اخلاق کی اہمیت اور لوگوں سے کلمہ حق کو قبول کرانے میں آپ کے مفید و مؤثر کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ دوسری آیتوں میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے پیغمبر، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو ہر شخص آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتا، اور کوئی بھی آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا اور نہ ہی آپ پر ایمان لاتا۔ البتہ جو لوگ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ ان مشقتوں، سختیوں اور زحمتوں کے لیے ہم نے کبھی ختم نہ ہونے والا اور مستقل اجر اس کے رسول کے لیے رکھا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے فضل اور انعام کی طرف توجہ انسان کو مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں مستحکم اور پائیدار بناتی ہے۔ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے صرف حق پر ہونا اور حق بات کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس راہ میں حسن اخلاق اور صبر و استقامت بھی ضروری ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں اور دوسروں کے ساتھ خاندانی اور سماجی تعلقات میں اچھے اور بہترین اخلاق کی بنیاد پر پیش آئیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی پانچویں آیتوں سے ساتویں آیتوں تک کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔
ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں کے تسلسل میں جن میں پیغمبر کو دیوانہ کہنے کے بارے میں مشرکین کے بہتان کو رد کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، اللہ کے رسول یا آپ پر تہمت لگانے والے۔ اے پیغمبر، مشرکین مکہ جو آپ کو دیوانہ اور گمراہ کہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آنے والا وقت بتا دے گا کہ میں گمراہ ہوں یا تم گمراہ ہو، میں ہدایت یافتہ ہوں یا تم ہدایت یافتہ ہو۔ آج جبکہ ان آیتوں کے نزول کو 14 برس گزر چکے ہیں، تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ دینی اسلام پر دشمنوں کے مسلسل الزامات اور سازشوں کے باوجود یہ دین آج بھی دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور شرک و بت پرستی جمود اور زوال کا شکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں، روز بروز قرآن کریم اور دین اسلام کی حقانیت انسانیت کے لیے واضح و روشن ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک کے لوگوں کی اس خالص مذہب کی طرف رجحان کی بنیادیں فراہم ہوتی جا رہی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور گمراہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ ہمیں دنیا و آخرت میں دوسروں اور ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے خدا کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے، ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کو گا، نے زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، صلہ رحم کی دین اسلام میں بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صلہ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے مستقل اپنا رابطہ برقرار رکھے اور ان کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے۔ امام رضا علیہ السلام رسول خدا سے روایت کرتے ہوئے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے چار باتوں کی ضمانت دوں گا، وہ صلہ رحم کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا اور اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صلہ رحم کی ادائیگی میں جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ مسلسل رابطہ کا ہونا ہے، یعنی رابطہ رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے مسلسل رہے چاہے وہ کسی طرح بھی ممکن ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو صلہ رحم کی ادائیگی ایک طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو اگرچہ ایک گھوٹ پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور بہتر چیز جس سے صلہ رحم کیا جائے وہ ان کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، یعنی تمہاری ذات سے تمہارے رشتہ داروں اور ملنے والوں کو اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ بھی صلہ رحم کا ہی ایک طریقہ ہے۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کی بحث کی تھی اور آپ کو ان کی واحد اور جمع سے آشنا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جملے ان کی مدد سے بھی بنائے تھے کہ جن میں ہم نے ضمائر منفصل اور صفت کا استعمال کیا تھا۔ آپ کی مزید آشنائی کے لیے ہم ایک بار پھر ضمائر کی بحث کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ بغور سنیں گے۔ سامعین، فارسی میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل دراصل ضمیر منفصل کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور گویا ضمیر منفصل کا جانشین قرار پاتی ہے۔ مثلا
خواہر من۔
جی، خواہر من، یہاں من ضمیر منفصل ہے۔ آپ ضمیر منفصل کی جگہ ضمیر متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے
خواہرم،
میری بہن۔ جی، خواہرم۔ اب آئیے ضمیر متصل کے سلسلے میں چند مثالیں سنیے، اور پہلے ضمیر متصل واحد یعنی میم، شین اور تے۔
کتابش، کتابت۔
جی، یہ تو تھی ضمیر متصل واحد، اور اب اسی کی جمع سنیے۔
من، شان، تان۔
جی، اور اب آئیے ان کی مثالیں سنتے ہیں۔
کتاب من،
ہماری کتاب۔
کتابشان،
ان کی کتاب۔
کتابتان،
تمہاری کتاب۔ سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ کتاب کی جگہ دیگر اشیاء کے استعمال کے ذریعے بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں اور یا ان کی تمرین کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجئے جو ہم پہلے بھی آپ کو نوٹ کرا چکے ہیں۔
گزارنامے، گزارنامے،
گزرنامے یا وہی گزرنامہ، پاسپورٹ،
ایکس، ایکس،
ایکس، فوٹو،
دفتر، دفتر،
دفتر، کاپی۔ اب آئیے اس کی مثالیں سنیے۔
گزرنامے ام، گزرنامے ام، عکسم، عکسم، دفترم۔
جی، یہ تو تھی واحد، اور اب انہی الفاظ کی مدد سے ضمیر جمع سنیے۔
گزرنامے من، گزرنامے من، عکس من، عکس من، دفتر من۔
سامعین، اسی طرح آپ ضمیر متصل شین اور تے کی مدد سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، اور ان کی بھی ایک ایک مثال سنیے۔ پہلے مثال واحد کی۔
گزرنامه اش، گزرنامه اش، گزرنامه ات، گزرنامه ات۔
اور اب اسی ضمیر کے ساتھ جمع سنیے۔
گزرنامه شان، گزرنامه شان، گزرنامه تان، گزرنامه تان۔
عزیز سامعین، آئیے فارسی سیکھیے کے تحت اب تک آپ نے جو کچھ سنا وہ فارسی زبان و ادب کے سیکھنے والوں یا شائقین کے لیے محض ایک اشارہ تھا، اور جو کچھ بیان کیا گیا وہ آپ کے ذوق و شوق کو ابھارنے اور بڑھانے کے لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ امید ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں کتنی دلچسپی لی ہے۔ چنانچہ کچھ سوالات ہم آپ کو نوٹ کرا رہے ہیں، آپ انہیں بغور سنیے اور نوٹ کیجئے، اور پہلی فرصت میں ہمیں ان کے جوابات بذریعے ڈاک ارسال کیجئے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک یادآوری کرا دیں کہ جوابات کے ہمراہ کوئی اور چیز ہمیں ہرگز تحریر نہ کیجیے۔ جی، پہلا سوال ہے، فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ سامعین، یہ تین انتہائی آسان سوال ہیں کہ جن کے جوابات آپ ہمیں ایک علیحدہ لفافے میں لکھ بھیجیے۔ جوابات ارسال کرنے والے دوستوں کو پہلے مرحلے میں 3 ابتدائی اسباق کے نوٹ ارسال کیے جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سفر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ایران سمیت خطے کے چار ملکوں کا دورہ، پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ حکومت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں، بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کا اعلان۔ غزہ میں صہیونی جرائم کے جواب میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائی، کم سے کم 3 صہیونی فوجی شدید زخمی۔ صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی، دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاس۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکیہ سے اپنے چار ملکی دورے کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت چار ممالک کے اپنے علاقائی دوروں کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ اتوار کو پہلے مرحلے میں ترکی کے دارالحکومت پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر تعلقات عامہ کے مطابق محمد شہباز شریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں لاہور سے انقرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف 25 سے 30 مئی تک ترکیہ، اسلامی جمہوریہ ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور تاجکستان کے سرکاری دورے کریں گے۔
پاکستانی وزیراعظم ان چار ممالک کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل، بین اقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم اپنے غیر ملکی دورے میں پروگرام کے مطابق پیر کو ترکیہ سے ایران آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے کے ساتھ وزیراعظم میاں شہباز شریف کے دورے تہران کے بارے میں گفتگو میں باہمی روابط کی نوعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد باہمی روابط کی تقویت، موجودہ حالات پر تبادلہ خیال اور حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن دونوں نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان پر سخت مانی ریٹنگ کی پالیسی اور مہنگائی کی شرح 5-7% کی سطح پر برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے تنخواہ دار طبقے کو دی جانے والی رعایت سے 56 ارب روپے کے خسارے کی تلافی کے اقدامات کے حوالے سے حکومت سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ محمد یونس استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے اعلان کیا ہے کہ چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر منصوبہ بندی وحید الدین نے کہا ہے کہ عبوری حکومت اپنے فرائض سے دستبردار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر ملک کو امریکہ کے اشارے پر فروخت کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس پر اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کی مدد حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بقول ان کے دہشت گردوں کی مدد سے حکومت چلا رہے ہیں۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کے والد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے امریکہ کو سینٹ مارٹن جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جان گنوانی پڑی، لیکن محمد یونس نے بقول ان کے ملک امریکہ کے ایک اشارے پر فروخت کر دیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ملگیر تحریک کے نتیجے میں حکومت گرنے کے بعد بنگلہ دیش کے ممتاز دانشور اور نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے عبوری حکومت سنبھال لی ہے۔ فلسطین کے مزاحمت کاروں کے ایک حملے میں 3 سینی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ مجاہدین نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ شہنی آبادکاروں سے وابستہ میڈیا نے اسرائیلی فوج پر فلسطینی مجاہدین کے اس حملے کو غزہ پٹی میں سیکورٹی کے حوالے سے خطرناک واقعہ قرار دیا۔ اسرائیلی آبادکاروں سے وابستہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے سینسرشپ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مذکورہ نیٹورکس نے ایسے تصاویر شائع کی ہیں جن میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے ذریعے غزہ پٹی میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو طلحہ شمر اور بلینس ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ دہشت گرد اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والے انسانیت کو شرمندہ کرنے والے جرائم بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آسیان تنظیم اس صورتحال کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ ان کا یہ بیان کوالالمپور میں آسیان سربراہی اجلاس سے ایک روز قبل ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی حکومت نے رواں غزہ پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ شہنی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ میں درجنوں اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں. اسرائیلی خبر ذرائع نے اتوار کے روز اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ پٹی میں کم از کم 10 اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ پٹی کے ہسپتالوں پر 28 بار حملے کیے گئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے ہسپتالوں پر حملوں کی کل تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ اعداد و شمار ایسے وقت سامنے آئے کہ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حکومت کی فوجی کارروائیوں میں اضافے نے غزہ کے صحت عامہ کے نظام کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے 4 بڑے اسپتال جن میں کمال ادوان، انڈونیشیائی، حماد اور یورپی اسپتال شامل ہیں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. سینی حملوں کی وجہ سے ان اسپتالوں کو کئی بار اپنی طبی خدمات معطل کرنی پڑی. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے اس عرصے کے دوران غزہ میں صحت کی سہولیات پر 697 حملے ریکارڈ کیے ہیں. تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی میں سینی فوج کے خلاف ایک فوجی آپریشن انجام دینے اس میں متعدد سینی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے. القسام بریگیڈ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ القسام نے مشرقی خان یونس کے القرارہ علاقے کے ایک رہائشی مکان کو بم دھماکے سے اڑا دیا جہاں سینی فوجی تعینات تھے اور مورچہ بنائے ہوئے تھے. القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی میں متعدد سینی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں. القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی علاقے میں ایک ٹنل کو بھی تباہ کر دیا جس میں اسرائیلی فوجی تعینات تھے. اس دوران اسرائیلی فوجی و مجاہدین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے اور ایک رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں ایک صحافی کی شہادت کی خبر دی ہے. فلسطینی نامہ نگار حسان ابو وردہ شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ علاقے میں اپنے مکان پر ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئے. اس سے پہلے بھی سینی حکومت نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے نور قندیل، عزیز الجبار، عبد الرحمن علی بادلہ اور خالد یوسف نام کے 4 صحافیوں کو شہید کر دیا. ایک اور رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سینی حکومت کی فوج کے 9 انفینٹری اور آرمرڈ بریگیڈ داخل ہو چکے ہیں. یمن کی مسلح افواج ترجمان یحییٰ سری نے بن گورین ایئرپورٹ پر ایک کامیاب میزائلی حملے کی خبر دی ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے اپنی مثال آپ ایک فوجی آپریشن میں تل ابیب کے یافا علاقے میں واقع بن گورین ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایک سپر سونک بیلسٹک میزائل سے انجام دی گئی جو کامیاب رہی. یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں لاکھوں سینی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بن گورین ایئرپورٹ کی کارروائی بند کرنا پڑی. دہلی میں آل انڈیا قومی تنظیم کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں حزب اختلاف کے سینئر سیاستدانوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کو سخت ہدف تنقید بنایا. دہلی میں نیشنل ایگزیکٹو میٹ کے زیر اہتمام آل انڈیا قومی تنظیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے طارق انور نے کہا کہ ملک ایک مخصوص طبقے کو نظر انداز کر کے ترقی یافتہ نہیں بن سکتا. ان کا اشارہ مسلم طبقے کی جانب تھا. طارق انور نے جو آل انڈیا قومی تنظیم کے صدر بھی ہیں کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لال قلعے کی فصیل سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا تھا، لیکن بقول ان کے زمینی سچائی اس کے برعکس ہے. سینئر کانگریسی رہنما اور ایم پی راجیہ سبھا ابھیشیک منو سنگھوی نے اس پروگرام سے خطاب میں حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تنوع ہندوستان کی خصوصیت بھی ہے اور پہچان بھی. سابق رکن پارلیمنٹ ادیب احمد نے ملک کی حالت ازار پر بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو قسطوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے. معروف صحافی آشوتوش نے کہا کہ موجودہ دور میں لڑائی ہندو مسلم لڑائی نہیں ہے بلکہ ملک کے خلاف ہے. تل ابیب میں سہنیوں کی بڑی تعداد نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ سامانی ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت سہنی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ سہنی جنگی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ نیتن یاہو نے اس ہفتے اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی واپسی کے بجائے جنگ کو وسعت دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کو وسعت دے کر قیدیوں کو سرنگوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں آیا ہے کہ نیتن یاہو نے شن بیٹ جیسے فرد کو انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسی شاباک کا سربراہ مقرر کیا ہے جو قیدیوں کو غزہ پٹی سے واپس لانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس جنگ سے صرف نیتن یاہو اور ان کے شراکت داروں کو فائدہ پہنچتا ہے جنہوں نے اسرائیلیوں سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو ہمیں تباہی اور ایک ایسی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں جو مزید سہنی قیدیوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ بیان کے آخر میں آیا ہے کہ ٹرمپ ہی وہ واحد شخص ہے جو نیتن یاہو کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سہنی اخبار معارف نے موساد کے سابق سینئر اہلکار ڈیوڈ میدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم سیاسی وجوہات اور اپنے سیاسی مفادات کی بنا پر حماس کے ساتھ معاہدے کو جان بوجھ کر روک رہے ہیں۔ قابض سہنی آبادکاروں نے نابلس اور رام اللہ کے اطراف کے دیہات پر حملہ کر کے فلسطینیوں کی زرعی اراضی کے ایک بڑے حصے کو آگ لگا دی۔ فلسطین آن لائن ایجنسی کے مطابق سہنی آبادکاروں نے نابلس کے شمال مغرب میں واقع گاؤں سبسیتیا میں تقریباً 4 ہیکٹر اراضی کو آگ لگا دیا۔ سبسیتیا گاؤں کے نمائندے محمد عظیم نے اعلان کیا ہے کہ علاقے میں نئی قائم ہونے والی سہنی بستی نے شفیع شمرون سے وابستہ آبادکاروں کے ساتھ مل کر اس گاؤں کے 4 ہیکٹر گندم کی اراضی کو آگ لگا دی۔ سہنی حکومت غزہ کے مظلوم و نہتھے باشندوں کے خلاف غزہ کو مسلسل ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ غزہ کے باشندوں کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور فقدان کے باعث ہر روز کچھ لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ میسور غزہ تک امدادی سامان پہنچنے کی اجازت دینے کے لیے سہنی حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے باعث غاصب اسرائیلی حکومت نے اپنی روش تبدیل کر دیا اور اس علاقے میں محصور عوام کو امداد پہنچانے والی تنظیموں سے کہا ہے کہ خوراک کے سوا کسی طرح کی کوئی امداد غزہ تک پہنچنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی، اور امدادی خوراک کی تقسیم کی ذمہ داری بھی اس گروپ کو دی گئی ہے جسے ابھی حال ہی میں امریکہ کی حمایت سے قائم کیا گیا ہے۔ غاصب سہنی حکومت نے غیر غذائی امداد کی نوعیت کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا جس کی ذمہ داری امدادی تنظیموں پر عائد کی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے منصوبے کی مخالفت کی ہے اور غاصب سہنی حکومت پر خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسے انسانی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تاہم میڈیا ذرائع رپورٹ دے رہے ہیں اسرائیل نے غزہ میں غذائی اشیاء، ایندھن اور دوائیں پہنچنے پر پابندیاں بحران سے پہلے ہی بڑھا دی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایران کا دورہ کرنے والے ہیں اور پاک ایران تعلقات جو تاریخی اور دیرینہ ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اس دورے سے. آج کے پروگرام میں ہم پاک ایران تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے گا. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایران کا دورہ کرنے والے ہیں اور پاکستان اور ایران کے تعلقات جو تاریخی دیرینہ اور برادرانہ ہیں ان میں اس دورے کے بعد مزید وسعت آنے کا امکان پایا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران دو برادر اسلامی ملک ہیں کہ جن کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی قدیم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے درمیان جو پوٹینشل موجود ہے اس کے حساب سے دونوں کے تعلقات اس سطح پر نہیں ہیں جس سطح پر ہونے چاہیے. کیسے اس سطح پر پہنچیں گے آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ ہے, پھر اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورہ ایران کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. شہباز شریف ایرانی صدر کی دعوت پر ایران کے سرکاری دورے پر آئیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران آئے گا. وزیراعظم کی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات متوقع ہے. اس موقع پر عالمی اور علاقائی امن و سلامتی, پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون میں استحکام پر تبادلہ خیال ہوگا. سیکیورٹی, تجارتی امور, سرحدی انتظام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس سے قبل پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی راہ ہموار کرنے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مخلصانہ کردار کو سراہا تھا. انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کے گزشتہ دورہ اسلام آباد اور جنگ بندی کے سلسلے میں ایران کے اقدام کو کشیدگی میں کمی کی جانب ایک مؤثر اور تعمیری قدم قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا. شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی تنازعہ دونوں قوموں کے درمیان موجود بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر اور دہشت گردی جیسے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. اس ٹیلی فونک بات چیت کے دوران ایرانی صدر نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کے آغاز پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جنگ اور تشدد سے نہ صرف مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے قوموں کے درد اور مصائب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اختلافات اور تنازعات کا پائیدار حل خونریزی نہیں ہے. پزشکیان نے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور پاک و ہند کشیدگی کے مکمل خاتمے کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اظہار کیا. انہوں نے پاکستانی وزیراعظم کے آئندہ دورے تہران کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون میں مزید اضافہ ہوگا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے بھی وزیراعظم شہباز شریف کے دورے تہران کے پروگرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد خطے کے تغیرات کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. شفقت علی خان نے اپنے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد جنوبی ایشیا کے حالیہ مسائل کے حوالے سے ایران سمیت خطے میں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس حوالے سے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہم نے ڈاکٹر حسین کرآنی مقدم صاحب کو جو سینئر تجزیہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قندیل عباس نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔
قندیل عباس صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور خطے کے خاص طور پر حساس حالات کو دیکھتے ہوئے اور دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے آپ اس دورے کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیے، حال ہی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے بعد چونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس خطے کی اہم ترین دو طاقتیں ہیں، اس کے بعد محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو سیاسی جغرافیہ میں ایک بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور اس صورتحال میں چونکہ ایران کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور خاص طور پر جب یہ کشیدگی کا آغاز ہوا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجا اور اس مسئلے میں دلچسپی لی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو سکے، اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اس سے پہلے کہ وہ انڈیا کا دورہ کرتے پہلے پاکستان آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ میں یہ انڈیا جانے سے پہلے جاننا چاہتا تھا کہ ہمارے ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک پاکستان کا موقف کیا ہے۔ تو اس یہ ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایران کا بڑا اہم رول ہوگا، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اب جبکہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے عام ممالک کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا جائے، اور یورپ، امریکہ، افریقہ اور بہت سی خطوں میں جو ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران کا انتخاب کیا ہے کہ وہ خود یہاں پر تشریف لے جائیں گے، اور جو چار ممالک ہیں ترکی، ایران، تاجکستان اور آذربائیجان، یہاں وزیر اعظم خود آ رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی نظر میں ایران کا کیا مقام ہے، اور اس اہم مقام کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس سے نہ صرف کہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جنوبی ایشیا میں جو کردار ہوگا اس میں بھی ایک اضافہ ہوگا، اور پھر خاص طور پر مشرق وسطی میں جو مسائل ہیں اس میں بھی پاکستان اور ایران کے موقف میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر حسین کلانی مقدم صاحب۔ ہمارے معزز مہمان نے تھوڑا سا اشارہ کیا دونوں ملکوں کے تعلقات کی جانب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہے وہ ایران کے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جو بہت کامیاب رہا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی آئی۔ گزشتہ دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دورہ ایران کی دعوت دی تھی، تو اب سرکاری دورے پر پاکستان کے وزیر اعظم ایران آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پاک ایران تعلقات کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بہت ہی اہم دورہ ہے، اور اس مختلف حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو اس دورے کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے، اور پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں اور ان کے تعلقات کی نوعیت یقیناً ایسی نہیں ہے جیسے دوسرے مقالی، اور ہم یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے مختلف شعبہ زندگی میں تعلقات جو ہیں وہ روز بروز فروغ پا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبہ جات میں بہت سارے سمجھوتے ہوئے ہیں اور روابط بہتر ہو رہے ہیں، اور جو عالمی سطح پہ جو مختلف مسائل درپیش ہیں یا علاقائی عنوان سے یا عالم اسلام کو جو مختلف مسائل ہیں، تو اس میں ایران اور پاکستان کے بہت سارے مسائل پہ ان کی رائے اور ان کا موقف ایک ہے، اور ابھی بھی جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑی تو ایران نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور خود وزیر خارجہ نے پاکستان کا بھی سفر کیا اور وہاں کا ہندوستان کا بھی سفر کیا کہ اس ٹینشن کو کم کریں، اس کشیدگی کو کم کریں، اور ماضی میں بھی شہید رئیسی کی ہم اگر بات کر رہے تھے تو آیت اللہ شہید رئیسی بھی پاکستان جب تشریف گئے تھے تو یقین اس کے بھی بڑے مثبت اثرات ہوئے، اور ایران کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کے جو کشیدہ تعلقات ہیں اس میں اپنا ایک مثبت رول ادا کر کے اور پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے ایک مثبت پیش رفت کو سامنے لائے. اور اسی عنوان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب ہم پاکستان اور ایران کے ساتھ ہم تعلقات کی ایک تاریخ کا جائزہ لیں تو بہت سارے شعبہ جات میں تعلقات بہت قریبی تعلقات ہیں اور اس میں مختلف شعبہ جات کا نام لیا جا سکتا ہے جس میں پاکستان اور ایران. اور یہ جو موجودہ دورہ ہے شہباز شریف کا اس میں تعلقات میں مزید فروغ آ سکتا ہے اور جن موضوعات کو ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ بیان کیے تھے اور اس میں اسی کی روشنی میں جو انہوں نے نواز شہباز شریف کو یہاں پہ ایران آنے کی دعوت دی ہے تو یقیناً اس دورے سے ان تعلقات کو مزید فروغ ملے گا.
پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے پاک ایران تعلقات کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پاک ایران تعلقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پھر مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
سب سے پہلے ہمارا ایران کے ساتھ بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے, بڑی تکریم کا رشتہ ہے اور ایران پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب تشریف لائے تھے پاکستان, ایک بہترین دورہ تھا بائی لیٹرل. اس کے بعد جو نئے صدر ہیں پزیشکیان, ان کے ساتھ ہماری ملاقات نیو یارک میں ہوئی اقوام متحدہ کی سائڈ لائنز کے اوپر, اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی فون پر بھی ان سے گفتگو ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت والی صورتحال میں بھی ایران نے اپنا کردار ادا کیا. ایران کے وزیر خارجہ وہ پاکستان تشریف لائے اور ایران کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان. اور یہ دورہ ایران کے صدر کی دعوت پر کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بہت دیر سے یہ اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی کہ ہم ایران جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے. ایک تو ایران کے جو کردار ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور ایک دو طرفہ جو ملاقات ہے وہ بھی ہوگی اور پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے مزید معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. ایران کے ساتھ تجارت کو بڑھنا چاہیے اور تجارتی حجم پاکستان اور ایران کے تعلقات کی صحیح عکاسی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں تجارتی حجم بڑھے گا اور جو آپس میں تعاون ہے مختلف شعبوں کے اندر اس کو فروغ دیا جائے گا. اور ہمارا کلچر دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہماری مشترک ہیں اور ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کے اندر ثقافت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کچھ ہونے والا ہے اور ہم آپس میں اگر مزید ہمانگی کریں اور اس ہمانگی کے تحت ہم خوب سے خوب تر کوشش کریں کہ ہمارے جو کلچرل معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں تو اس میں بڑا سکوپ ہے اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا جا سکتا ہے. ہم نے ادھر دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کی ہے, بڑا زوردار ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر عمل درآمد جاری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ایک دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے اور بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں دوسرے ممالک کا ذکر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا, وہاں پہ ایران کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کیا. اور ہماری یوم تشکر کی ایک تقریب تھی جس میں ایران کے جو سفیر ہیں وہ بھی مدعو تھے اور باقاعدہ طور پہ ایران کا نام لے کے شکریہ ادا کیا گیا. تو بڑا مثبت کردار رہا ہے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بڑی تقویت ملی ہے اور بڑا پچھلے کچھ عرصے میں اس میں بہت بہتری آئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں.
جی یہ تھے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ جو پاک ایران تعلقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور جو پاکستانی وزیر اعظم کا آئندہ دورہ ایران ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. میں چلوں گا ڈاکٹر قندیل عباس صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پاک ایران کے جیسے تعلقات ہیں اس نسبت سے دونوں کی تجارت نہیں ہے, دونوں کے تجارتی تعلقات نہیں ہیں, اقتصادی تعلقات نہیں. اور صدر رئیسی صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ $10 ارب تک دونوں ملکوں کی تجارت بڑھائی جا سکتی ہے. تو جب اتنی گنجائشیں موجود ہیں تو کیوں دونوں ملکوں کے تعلقات, اقتصادی تعلقات, تجارتی تعلقات اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں اور کون سی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں کہ جن کو دور کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, پاکستان اور ایران ان چند ہمسایہ ممالک میں سے ہیں کہ جن کے درمیان کسی قسم کا کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے, کیونکہ اکثر دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ہر ملک کا اپنے ہمسایہ ممالک سے کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ضرور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے ان کے درمیان بدمزگی کی. لیکن ایک بڑی پازیٹیو چیز یہ کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 909 کلومیٹر کی اتنی طویل سرحد ہے، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں بہت زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو ہسٹوریکل کامنالٹیز ہے، ٹریڈیشن ہے، جو کلچر ہے، جو ریلیجن ہے، یہ ساری کامنالٹیز جو ہے اس چیز کی بیس بنتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان آئیڈیل ریلیشنز ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوٹینشیل ہے دونوں ملکوں میں تعلقات میں، یعنی خاص طور پہ اقتصادی تعلقات کے لیے، ایک طویل عرصے تک $5 بلین کی ڈیڈ لائن بنائی جاتی رہی اور کہا جاتا رہا کہ اگر 1 یا 2 بلین تک ٹریڈ ہے تو اس کو 5 بلین تک جانا چاہیے. لیکن جب شہید رئیسی پاکستان آئے تو اس وقت انہوں نے اناؤنس کیا کہ دونوں ملکوں میں جو ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو $10 بلین تک پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، اور دونوں طرف سے یہ ایک خواہش بھی تھی کہ اس کو انکریز کیا جائے. اس کے بعد میرا خیال ہے کافی پازیٹیو سٹیپس بھی لیے گئے. اس سے پہلے تک 1 یا 2 صرف بارڈر مارکیٹس تھیں، اس کو ایکسٹینڈ کر کے 5 بارڈر مارکیٹس بنا دیا گیا اس کو، اور بڑی آزادی کے ساتھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے ایشوز بھی تھے جو رکاوٹیں بنتے ہیں، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی سائڈ سے عام طور پر دیکھا کہی جاتی ہے وہ امریکن سینکشنز ہیں ایران کے خلاف. اور چونکہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور پاکستان کی انرجی نیڈز کو پورا کرنے میں ایران بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس وقت پاکستان بہت مہنگی انرجی عرب ممالک سے لے رہا ہے، اور اگر یہ ایران سے پرووائڈ کی جائے گی تو ایک تو بالکل یعنی لوجسٹک اس میں بہت کم خرچہ آئے گا، اور دوسرا اس کی بہت کم پرائس ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بھی پوری تیاری موجود ہے اور ایران کی طرف سے بھی پوری تیاری موجود ہے، اور اگر اس میں سینکشنز میں کوئی ریلیکسیشن مل جاتی ہے پاکستان کو تو یہ بہت بڑا اور امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوگا پاکستان اور ایران کے درمیان. اسی طرح کچھ ٹیرف کے ایشوز تھے جو دونوں ملکوں نے کافی حد تک سالو کر لیے اور باقی سالو کیے جا رہے ہیں. اگر یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ ہے اس کو بہت تیزی سے بڑھایا جا سکتا ہے. اس وقت 2.54 تک صرف پہنچی ہے، یعنی بلین تک، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز پہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جو تجارت کے بیچ میں رکاوٹیں ہیں اس کی وجہ سے جو سمگلنگ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اس وقت شاید 10 بلین سے زیادہ دونوں میں ٹریڈ ہو رہی ہے، لیکن باقی ساری غیر قانونی ٹریڈ ہو رہی ہے. اور اگر غیر قانونی راستوں کو روکا جائے گا تو قانونی راستوں سے میرے خیال میں ہونے والی ٹریڈ نہ صرف یہ کہ بہت اہم دونوں ملکوں میں کردار ادا کرے گی، بلکہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی اچھا اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. اب یہاں پر پاکستان کی جانب سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات کو عرب ممالک، امریکہ، یورپ اور ایران کے ساتھ بیلنس کیسے کرے.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں چین میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں سی پیک کو افغانستان تک لے جانے کی بات کی گئی، اور اس سلسلے میں اتفاق رائے بھی ہوا. تو کیا سی پیک جو ہے اس میں ایران کو شامل کر کے اس پورے خطے کو اس کے ثمرات سے مستفید کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ بنیادی طور پر $46 بلین کی تھی، جو ابھی ایکسٹینڈ ہو کے $62 بلین تک پہنچ گئی ہے، اور جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے کچھ حصے کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام جاری ہے. لیکن ایران میں جو چائنا انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، جو ایران اور چائنا کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، یعنی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور خاص طور پر اگر ہم ایران کے اوپر ویسٹرن اور امریکن سینکشنز کو دیکھیں تو ایسی صورتحال میں ایران کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ چائنا کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشنز بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ رشیا کے ساتھ بناتا ہے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایران کے اپنے لیے بہت سے رستے کھولیں گے بلکہ اس خطے کی ترقی کے لیے بہت سے رستے کھول سکتے ہیں. چائنا نے جو اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ ہے اور اسی کا حصہ سی پیک، اس میں ظاہر ہے کہ چائنا کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ایران کے ذریعے یورپ تک بھی پہنچ سکے، اور اس میں پاکستان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے. اب پاکستان کا اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور افغانستان میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ ابھی ایران کا جو آفیشیل ایک موقف ہے کہ خطے کے جو تنازعات ہیں، خطے کے جو معاملات ہیں، خطے کی جو مشکلات ہیں وہ علاقائی سطح پر حل ہونی چاہیے اور علاقے کے ممالک آپس میں مل بیٹھ کر ان مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں اور ملک علاقائی ترقی میں بھی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے اٹھ کے بڑی طاقتیں یہاں آتی ہیں تو وہ اس خطے کی ترقی کے لیے نہیں سوچتی، بلکہ وہ یہاں پر آ کر اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ پہ کام کرے وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پچھلی 3-4 دہائیوں میں دیکھا کہ خاص طور پر امریکہ کی پریزنس جب افغانستان میں تھی اور پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوئی اور بہت زیادہ پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا، اسی طرح انڈیا کو امریکہ یوز کرنا چاہ رہا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، تو بڑی طاقتوں کے یہ مقاصد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جب چائنا پاکستان ایران کی ٹرائنگل ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ایک رول نظر آتا ہے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ تینوں ممالک میں بہت قریبی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ اگر یہ ایک ٹرائی اینگل لے کر اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔ تہران میں پاکستان کے سفیر جناب محمد مدثر ٹیپو نے ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کے دورہ ایران کے حوالے سے بات چیت کی، آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں پھر اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔
دیکھیں میں تو بہت اس معاملے میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ سیستان بلوچستان اور بلوچستان کے درمیان اکنامک تعلقات، ٹریڈ تعلقات، ثقافتی تعلقات بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ دونوں بڑے ترقی ریجن ہیں، دونوں کے اندر بڑا رچ پوٹینشیل ہے گروتھ کا، تو اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ ایم او یوز بھی سائن کیے ہیں جس کے تحت دونوں صوبے مزید ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور پھر ساری ٹریڈ ہوتی انہیں کے تھرو ہوتی ہے پاکستان اور ایران کی۔ ملٹیپل پوائنٹس ہیں، زہدان تافتان ہے، من پشین ہے، چگی کوہک ہے جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ 24/7 بارڈر اوپن ہو، بارڈر کے اوپر فیسلٹیز کو زیادہ بہتر کیا جائے تاکہ ٹریڈرز کو زیادہ فیسلٹیز کریٹ ہوں، ٹرکوں کے گزرنے کا ٹائم جو ہے وہ کسٹمز کی یا جو دوسرے ریگولیٹری پروسیس ہیں اس پہ کم لگے۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ فری ٹریڈ اگریمنٹ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ ہو رہا ہے، بارٹر ٹریڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ سارے وہ ہے جو لانگ ٹرم چیزیں ہیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ٹریڈ کو $10 بلین تک لے کے جایا جائے۔ مرحوم رئیسی صاحب جب پاکستان تشریف لے گئے تھے تو یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کے بعد سے روڈ میپ جو ٹریڈ کا ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور میں خود بلیو کرتا ہوں جی کہ اگلے 5-10 سال میں اس ریجن کے اندر سیستان بلوچستان اور بلوچستان میں بڑی ان شاء اللہ تعالیٰ اکنامک مواقع بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔
یہ تھے تہران میں پاکستان کے سفیر جناب محمد مدثر ٹیپو جو وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ایران کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر حسین کنانی مقدم صاحب کے پاکستان اور ایران دونوں نے دفاعی شعبے میں بہت اچھی کامیابی حاصل کی اور دونوں ملک جو ہے وہ دفاعی آلات اور ساز و سامان بنانے میں کافی ترقی اور پیش رفت کر چکے ہیں، تو کیا جو ایران نے کامیابی حاصل کی ہیں، جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہیں، کیا دونوں ممالک ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں؟
مدتوں سے پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی صنعت میں تعاون چل رہا ہے اور مختلف ہتھیاروں کی جو تیاری ہے اس میں جو ہے وہ باہمی تعاون موجود ہے اور بعض ہتھیاروں کی خریداری کے عنوان سے بھی ایران پاکستان سے کچھ چیزیں، کچھ ہتھیار خریدتا ہے اور بعض ڈرونز کی ٹیکنالوجی کے عنوان سے بھی جو مشترکہ تعاون ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی کے عنوان سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی موجود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون موجود ہے، اور خود پاکستان اور ایران کے درمیان جو مختلف وفود کا تبادلہ رہتا ہے وہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ دفاعی صنعت کے اندر اور دفاعی موضوعات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریبی رابطے میں ہیں، اور سیکیورٹی کے مسئلے میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے عنوان سے اور فوجی عنوان سے دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے امکانات موجود ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. لیکن امریکہ، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو تھریٹ کرتا ہے اور سینکشنز کے ذریعے سے، پابندیوں کے ذریعے سے جو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاکستان ان تمام تر دباؤ کے باوجود اور امریکی دھمکیوں کے باوجود بھی بہت سے موضوعات میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دے رہا ہے. اور ظاہر ہے ایک دونوں ممالک کے درمیان جو مشترکات ہیں، چاہے وہ مذہب کے عنوان سے، چاہے وہ کلچر کے عنوان سے، تو یہ یقیناً اتنے پختہ ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ باہر کی جو کوششیں ہیں وہ کامیابی جی نہیں حاصل کر سکتی.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی ہمارے مہمان نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت سے مشترکات موجود ہیں جن میں ثقافت بھی ہے، مذہب بھی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ثقافتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ڈرامے جو ہیں وہ دنیا میں کافی مشہور ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے فلم کے شعبے میں کافی ترقی کی ہے، تو دونوں ممالک کے درمیان یہ جو ثقافتی تعلقات ہیں اس دورے کے دوران فروغ دینے کی کتنی گنجائش نکلتی ہے؟
دیکھیے، ابھی آپ نے تہران میں پاکستان کے سفیر کے خیالات بڑے پازیٹو طریقے سے بتائے ہیں کہ وہ کیا پازیٹو ایک اثر بتا رہے تھے کہ دونوں ملکوں میں بڑے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. میں دو چار دن پہلے کی بات ہے کہ ایران کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، ایک تقریب میں انہوں نے بڑی خاص بات کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے جو بارڈرز ہیں اس کو ہمیں اکنامک بارڈرز میں کنورٹ کر دینا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان چونکہ کلچرل ریلیشنز ہیں، ثقافتی تعلقات ہیں، اور اگر وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی شروع، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اس کو جو دہشت گرد ہیں یا اسمگلنگ کے اسٹائل میں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ خود ان کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں اور دونوں ملکوں کے جو بارڈر پہ لینڈ رہنے والے لوگ ہیں دونوں طرف کے علاقوں کے، ان کو مفادات نظر آئیں گے اپنے دونوں ملکوں کی یعنی فیسیلیٹیشن سے، تو وہ ایک بڑا پازیٹیو رول دونوں ملکوں کی جو بارڈرز ہیں اس میں شروع ہو سکتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی کہ ساؤتھ ایشیا کی یہاں پر جو آفیشیل لینگویج رہی ہے بڑے عرصے تک، خاص طور پر مغل پیریڈ میں، وہ پرشین لینگویج رہی ہے، اور جو ساؤتھ ایشیا کا بنیادی لٹریچر ہے وہ بھی پرشین لینگویج میں ہے. پھر پرشین اور اردو لینگویج کے اندر بہت قریبی تعلق موجود ہے. بہت سے لوگ ہیں جب پرشین سنتے ہیں تو ان کو اردو والوں کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ اردو سنتے ہیں فارسی والے تو ان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے بڑی اچھی طرح اشارہ کیا کہ ایران میں جو بڑی اچھی اچھی فلمیں بنائی جا رہی ہیں تاریخی لحاظ سے، ان کو اگر پاکستان لایا جائے، اور کئی دفعہ جب یہاں پہ ایگزیبیشن ہوتی ہے تو بڑا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں. اسی طرح پاکستان میں بہت اچھے اچھے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، ان کو اگر ایران میں انٹروڈیوس کرایا جائے تو یہ اس طرح کے اقدامات سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بہت اچھا مواقع میسر آئیں گے. اور اس میں ایک اور تجویز میں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان میں تعلیمی لحاظ سے بہت سی سہولتیں موجود ہیں اور بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ایکسچینج کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے، فیکلٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لایا جائے، تو بہت سی ایسی غلط فہمیاں اور وہ جو لوگ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے.
قندیل عباس صاحب، ابھی عوامی رابطوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے زائرین جو ہیں خاص طور پر زمینی راستے سے اس وقت ان کو سیکیورٹی کے شدید مسائل کا سامنا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں دہشت گردانہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا اب ضرورت نہیں ہے کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان براہ راست پروازیں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ عوامی رد و بدل جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو؟
بالکل یقیناً ان پروازوں میں دونوں طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا چاہتے ہیں. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا، ایران میں بھی دیکھا، یعنی زیارت کے علاوہ بھی میں کئی ایرانی دوستوں سے ملا ہوں، تو جب انہوں نے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیش جانے پہ، یعنی جب نوروز پہ وہ جاتے ہیں تو اتنا خرچ آتا ہے، یا ایون نارتھ کی طرف جاتے ہیں جب وہ مازندران کی طرف تو اتنا خرچ آتا ہے، جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر پاکستان وہ آئیں اور پاکستان کے ناردرن ایریا کا وزٹ کریں تو کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آتا، اس لیے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں اور بہت کم قیمت پہ ایک دوسرے کے وزٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستانیوں کے لیے بہترین ڈیسٹینیشن ہے اگر وہ ایران جانا چاہیں. لیکن بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، وہ زمینی راستے ہوں یا ہوائی راستے، دونوں میں ضرورت ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے میرجاوا تفتان بارڈر کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان بارڈر بھی اوپن کر دیا اور مزید ایک دو بارڈر بھی اوپن کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. زمینی رستے اگر یہ بہتر ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پروازیں بھی شروع ہو جائیں تو بڑی تیزی سے میرا خیال ہے دونوں ممالک کے لوگ جو ٹورسٹ بھی ہیں وہ ابھی آئیں گے اور ریلیجیس ٹوریزم میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں ایک ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، اب مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب وزیراعظم پاکستان جو یہاں دورے پر آ رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
یہ بڑا اہم موقع ہے، بڑے اہم ایام میں پاکستان کے پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں. اس وقت ایران امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ ڈائیلاگس میں مصروف ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک کشیدہ صورتحال ہے. تو ان دو اہم واقعات اور ایونٹس کے عنوان سے یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران بیٹھ کے جو ہیں وہ ان دو موضوعات کے ساتھ ساتھ اہم تجارتی مسائل پہ، سیکیورٹی کے مسائل پہ بات کریں، اور خود جو رئیسی کے زمانے میں جو معاہدے ہوئے تھے ان پہ بھی تاکہ عمل درآمد ہو سکے.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.